میرے دل کا سہارا, میرے دل کا سہارا, یہ پیارا پیارا, یہ چار ستارہ, یہ راج دیارا, یہ راج دیارا, یہ پیارا پیارا, نہ ڈرنے والا, نہ ڈرنے والا, نہ جھکنے والا, نہ جھکنے والا, نہ بکنے والا, نہ بکنے والا, نہ دبنے والا. صدیق سے پوچھا, صدیق سے پوچھا, صداقت بولی. فاروق سے پوچھا, عدالت بولی. عثمان سے پوچھا, حیا بھی بولا. علی سے پوچھا, شجاعت بولی. سنی بھی بولے, سنی بھی بولے, شیعہ بھی بولے, اے در سے بولے, سرکان سے بولے, اے زور سے بولے, رفتار سے بولے, گرج کے بولے, یہ پیارا پیارا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا شريك له, ولا نذير له, ولا وزير له, ولا مشير له, ولا معين له. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال في موضع آخر, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال في موضع آخر, يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام, قابل صد احترام, میرے بھائیوں, جہانیہ ضلع خانے وال کے غیور مسلمانوں اور دور دراز سے آئے ہوئے سپاہ صحابہ کے کارکنوں, مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ کانفرنس خاتم المعصومین کے نام سے معنون ہے. میرے بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں. آپ کی مسکراہٹ ایک علیحدہ موضوع ہے, آپ کی زلفیں ایک علیحدہ موضوع ہے, آپ کا عشق ایک علیحدہ موضوع ہے, آپ کی محبت ایک علیحدہ موضوع ہے, آپ کی سنت ایک علیحدہ موضوع ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے. النبی الخاتم ایک کتاب ہے, صفحات اس کے 150 کے قریب ہیں لیکن عنوانات 450 ہیں. نماز عشاء کے بعد حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوست کو خط لکھنے کے لیے ارادہ کیا کہ حضور کی شان میں کچھ باتیں لکھ بھیجوں, اور جب صبح نماز فجر تک پہنچے تو وہ النبی الخاتم تیار ہو چکی تھی. ایک چھوٹی سی کتاب. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 450 ان عنوانات میں ہر عنوان پر میں 4-4 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں. حضور کی شان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. مولانا مناظر احسن گیلانی نے بات ختم کر دی ایک شعر لکھ کر کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر. ایک 124,000 انبیاء آئے, انسانیت کا دن اس وقت چڑھا جب محمد کا سورج طلوع ہوا. اور یہ النبی الخاتم شروع ہوئی اس لفظ سے. آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے رسول اللہ کی شان کیسے کیسے انداز میں بیان کی. میں حضور علیہ السلام کی شان کے حوالے سے سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, النبی الخاتم شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا, لیکن مکہ میں ایک آیا وہ آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا, وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا, وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا, وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا, وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. بات یہاں سے شروع. اور مولانا ظفر علی خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, مدینہ شریف میں پہنچا تھا تو جب میں نے قدم رکھا تو یہی کہا کہ دیار یسرم میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں, رہے سلامت پلانے والا. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے حضور کے روضے سے جدائی کے وقت یہ کہا تھا, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. میرے بھائیوں, بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا. ایک عربی کا شاعر ہے, اس نے حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے, اور 40,000 اشعار کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ اردو کے ایک شاعر نے کیا ہے. 40,000 اشعار پیغمبر کی شان, اور آخری شعر کیا کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے, تھکی فکر رسا مدا باقی ہے, اور قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے. ورق تمام ہوا مدا باقی ہے اور تمام عمر لکھا مدا باقی. خاتم المعصومین کانفرنس میں جتنی بھی باتیں کہوں گا مدا باقی مدا. میرے بھائیوں قرآن میرے رسول کی شان میں ہے, قرآن میرے رسول کی شان میں, اور صحابہ کی پوری جماعت میرے رسول کی شان میں ہے. سبحان اللہ. قرآن بھی نبی کی شان میں, صحابہ بھی نبی کی شان میں. قرآن کاغذ پہ نبی کی شان ہے, صحابہ انسانوں کی صورت میں نبی کی شان. میرے بھائیوں صحابہ کے بغیر کس چیز کا تصور کرو گے؟ یہ آدمی کہتا ہے کہ جی رسول اللہ کے حسن کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, پیغمبر کے لعاب کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, میرے رسول کے نالین کا ذکر کروں تو نبی کی شان ہے, مجھے یہ کہنے دو کہ میرے رسول کی چادر کا ذکر کروں تو تب بھی نبی کی شان ہے, حتیٰ کہ میں اپنے پیغمبر کی سواری کا ذکر کروں تو یہ بھی نبی کی شان ہے, جس پتھر پہ رسول نے قدم رکھا میں اس پتھر کی شان بیان کروں تو یہ بھی نبی کی شان ہے, جب نبی کی وجہ سے پتھر کو عزت مل سکتی ہے تو نبی کی وجہ سے بلال کا ذکر کروں تو یہ بھی نبی کی شان ہے. میرے بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے میں رسول کو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا, میں رسول کو مانتا ہوں اس کی نشانیوں کو نہیں مانتا, میں رسول کو مانتا ہوں اس کی اداؤں کو نہیں مانتا, میں رسول کو مانتا ہوں اس کے شاہکاروں کو نہیں مانتا, میں رسول کو مانتا ہوں اس کے مقتدیوں کو نہیں مانتا, میں امام کو مانتا ہوں مقتدیوں کو نہیں مانتا, میں استاد کو مانتا ہوں شاگردوں کو نہیں مانتا, میں پیر کو مانتا ہوں مریدوں کو نہیں مانتا, تو کیسا مانتا ہے؟ ہاں اگر پیر کو مانتا ہے تو مریدوں کو تو دیکھ, اگر استاد کو مانتا ہے شاگردوں کو تو دیکھ, اگر امام کو مانتا ہے مقتدیوں کو تو دیکھ, مجھے محبت مدینے سے ہے اور تو آج 14 صدیوں کے بعد حاجی حج کر کے آتا ہے, ذات کا موچی ہے, ذات کا اسے تم کمی کہتے ہو موچی کہتے ہو, یہیں سے گیا ہے, جب وہ گیا تھا تم نے اس سے پوچھا بھی نہیں اور جب حج کر کے آیا ملتان ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے چلے گئے, میں نے کہا موچی بھی وہی ہے اور ذات بھی وہی ہے, غریب بھی وہی ہے, حج کر کے آیا جب گیا تھا تو پوچھا نہیں, آیا تو استقبال کرنے گئے ہو تو تم کہتے ہو جناب بات موچی کی نہیں ہے, اس لیے ہم ملتان ایئرپورٹ پہ گئے ہیں کہ یہ ایک مہینہ نبی کے روزے پہ ہو کے آیا ہے, جس نے ایک مہینہ رسول کے روزے پہ بلایا اس کا استقبال کرتے ہو, جو 1400 سال سے 700 ہوئے ہیں اس کو کافر کہا جائے تو چپ کر جاتے میرے بھائیوں. قرآن نے ایک لفظ کہا ہے اس پہ غور کرو, میں قرآن کی زبان میں رسول اللہ کی بات کروں گا صحابہ کی بات کروں گا, قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اے نبی حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے, اے نبی حسبک اللہ, یا ایھا النبی حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے, صرف اللہ کافی ہے نہیں, یہ قابل غور بات, میں نماز میں پڑھتا ہوں حسب اللہ ونعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے, لیکن قرآن میں اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے یا ایھا النبی اے نبی حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے, ومن اتبعک من المؤمنین اور صحابہ کافی ہے. اس پہ غور کر, یا ایھا النبی حسبک اللہ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے, اگر صرف اتنی بات ہوتی تجھے اللہ کافی ہے میں مان لیتا کہ صرف اللہ کافی ہے, میں مان لیتا
صرف خدا کافی ہے، لیکن بدر کے میدان میں پھر 313 صحابہ کی پیغمبر سے رفاقت کیسے ثابت ہوتی، جان ساری کیسے ثابت ہوتی، عہد کے پہاڑوں پہ 750 صحابہ کی جان ساری کیسے ثابت ہوتی، اور خندق کی کھائیوں میں 3000 صحابہ کا جان لے کر پھرنا کیسے ثابت ہوتا، اور تبوک کے واقعے میں 30000 صحابہ کا ہتھیلی پہ جان لے کر محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ لٹانا کیسے ثابت ہوتا؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا، یا ایھا النبی، اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے، صحابہ بھی کافی ہے، اور جن کو تو کافر کہتا ہے، جن کو تو نعوذ باللہ منافق لکھتا ہے، وہ تو قرآن کی زبان میں محمد کے لیے کافی،
سبحان اللہ،
وہ قرآن کی زبان میں رسول اللہ کے لیے
کافی ہے۔
قرآن نے کیا کہا؟ اے نبی تجھے اللہ کافی، اے نبی تجھے
اللہ،
حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، حسب اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تیرا وظیفہ کہ ہمیں اللہ کافی ہے، میرا وظیفہ کہ ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن رسول کو کیا قرآن نے کہا؟ کہ حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، وما اتبعک من المؤمنین، اور تجھے صحابہ کافی ہے، تجھے ابو بکر کافی ہے، تجھے عمر کافی ہے، تجھے عثمان کافی ہے، تجھے علی کافی ہے، تجھے 144000 صحابہ کافی ہے، مکے میں 114 صحابہ کافی ہے، مدینہ میں 144000 کافی ہے، اور پھر قرآن نے اس بات کو آگے بڑھا کر کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے صحابیو تم روئے زمین کی سب سے بہتر جماعت ہو، سب سے بہتر، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کنتم خیر امت، یہ نہیں کہا کہ بہتر جماعت ہو، نہیں، بلکہ کہا خیر امت، تم سب سے بہتر ہو، امت بہتر ہے، خطاب قرآن کا صحابہ کو ہے، پیغمبر کو ہے، 14 صدیہ پہلے جبریل یہ آیت لے کر آیا کہ اے پیغمبر اس جماعت کو کہہ دو، میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر جماعت ہو، سب سے بہتر گروہ ہو، سب سے بہتر طائفہ ہو، سب سے بہتر فوج ہو، قرآن 14 صدیہ پہلے صحابہ کو کہتا ہے سب سے بہتر امت ہو، امت 4 آدمیوں کو نہیں کہتے، امت 3 آدمیوں کو نہیں کہتے، امت بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے محمد فتح آ چکی، مدد آ چکی، نصرت آ چکی، اور تو دیکھ رہا ہے کہ دین میں يدخلون في دين الله افواجا، کہ دین میں فوجیں داخل ہوئی، دین میں لشکر داخل ہوئے۔ خمینی کہتا ہے 4 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے لشکر دین میں آئے، خمینی کہتا ہے 3 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے فوجیں دین میں آئی، اور خمینی کہتا ہے 2 مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے لشکر آئے، فوجیں آئیں، جماعتیں آئیں، فیصلہ کر میں قرآن مانوں یا خمینی کو مانوں۔ قرآن مانتے ہو، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو قرآن؟ قرآن پر ایمان ہے اور بلند آواز سے ہے ایمان قرآن پر؟ جو تم سننا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم کے فتوے کا ذکر بھی آئے گا، آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہ صحابہ پر پابندی کے خواب دیکھنے والوں کے ڈرانے خواب کا بھی ذکر آئے گا، آنا چاہیے؟ میری طرف ہے توجہ آپ کی؟ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا، کیا فیصلہ کرنا؟ کہ قرآن مانے یا شیعہ کی بات مانے؟ قرآن نے اصولی بات کہی، یا ایھا النبی، اے نبی حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے۔ اگر صحابہ مومن نہ تھے تو قرآن یہ نہ کہتا وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر صرف اللہ ہی کافی تھا، صحابہ نعوذ باللہ منافق تھے۔ میرے بھائیوں، پوری امت شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اصول کافی میں محمد بن یعقوب پلینی کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ درج ہے کہ 144000 صحابہ، تمام صحابہ
کافر اور مرتد ہو گئے تھے اور صرف چار مسلمان رہ گئے
تھے.
بھائیو توجہ کریں, اصول کافر وہ کتاب ہے جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے, شیعہ کے نزدیک اصول کافی کو وہ درجہ ہے جس طرح مسلمانوں کے نزدیک بخاری ہے, وہ شیعہ کی بنیادی کتاب. پاکستان کے کسی ذاکر کی کتاب کا حوالہ دوں تو تم کہو شیعہ کہیں گے ہم نہیں مانتے, ہندوستان کے کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ دوں پاکستان والے کہیں گے ہم نہیں مانتے. میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کتاب کو مانے بغیر کوئی دنیا کا شیعہ مسلمان ہو نہیں سکتا, جو کوئی دنیا کا شیعہ شیعہ نہیں ہو سکتا. میں مسلمان کی بات غلط کہہ گیا, کوئی دنیا کا شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک اصول کافی پر اس کا ایمان نہ ہو. اور اصول کافی میں یہ بات درج ہے کہ 144,000 صحابہ سارے کافر تھے سوائے چار آدمی, اور وہ چار آدمی کون تھے سارے بھائی, وہ چار آدمی کون تھے؟ حضرت مقداد بن اسود, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم. یہ چار صحابی شیعہ کے نزدیک مسلمان تھے, باقی کوئی آدمی مسلمان نہیں تھا, یہ شیعہ کافی تھا. اور اصول کافی میں درج ہے. آپ کہو گے جی اصول کافی تو پرانی کتاب ہے, میں کہتا ہوں خمینی کا یہی عقیدہ جس کا ذکر کشف اسرار میں اس نے کیا, خمینی کا یہی عقیدہ جس کا ذکر تحریر الوسیلہ میں اس نے کیا, اور پاکستان کے تمام شیعہ کا یہی عقیدہ ہے. غلام حسین نجفی کی کتابوں کو پڑھو, حسین بخش جارا کی کتابوں کو پڑھو, علی اکبر شاہ کی کتابوں کو پڑھو, اور درمیان کے جو مصنفین ہیں ملا باقر مجلسی ہے اس کی کتاب جلاء العیون کا مطالعہ کرو, اور اس کی کتاب عین الحیات کا مطالعہ کرو, اس کی کتاب حیات القلوب کا مطالعہ کرو, اس کی کتاب بہار الانوار کا مطالعہ کرو. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی وہ کتاب ہے جس کی 80 جلدیں. کتنی جلدیں؟ بہار الانوار کی 80 جلدیں, جن میں سے 28 جلدیں پاکستان میں اردو زبان میں چھاپ کر شیعہ نے تقسیم کی ہیں اور وہ کراچی سے چھپی ہے. جتنی گالیاں صحابہ کو اس کتاب میں دی گئی ہیں 14 صدیوں کی ساری کتابوں کو ملا لیا جائے تو ان کتابوں میں صحابہ کو گالیاں زیادہ. میرے بھائیوں میرے اس استدلال پہ غور کرو, میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت یہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے پیغمبر تجھے اللہ کافی ہے, ومن اتبعک من المؤمنین اور تجھے صحابہ کافی ہیں, تجھے ابو بکر و عمر کافی ہے, تجھے عثمان و علی کافی ہے, تجھے سارے صحابہ کافی ہیں. اللہ کے رسول کو تمام صحابہ کی کفایت کا اللہ نے اعلان کیا کہ سارے صحابہ تجھے کافی ہیں. کیوں کافی ہیں؟ نعوذ باللہ, وہ منافق تھے تو نبی کو کیسے کافی ہوتے, وہ کافر تھے پیغمبر کو کیسے کافی ہوتے, وہ دین سے بے بیارہ تھے وہ کیسے کافی ہوتے, اور کیسے کافی, کب کافی ہونا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح. آج خمینی کہتا ہے, شیعہ کہتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, وہ منافقت کرتے تھے. مجھے بتاؤ 27 جنگوں میں تمام صحابہ پیغمبر کے ساتھ تھے, کتنی جنگیں لڑی صحابہ نے؟ 27 جنگیں رسول اللہ کے ساتھ لڑی ہیں. جنگ بدر میں 313 ساتھ تھے, جنگ احد میں 750 ساتھ تھے, جنگ خندق میں 3,000 ساتھ تھے, جنگ حنین میں 12,000 ساتھ تھے, جنگ خیبر میں 19,000 صحابہ ساتھ تھے, صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ ساتھ تھے, فتح مکہ میں 10,000 صحابہ ساتھ تھے, عشیرہ میں 300 صحابہ ساتھ تھے, بنی لیان کے قبیلے میں 10 صحابہ ساتھ تھے, جنگ تبوک میں 30,000 صحابہ پیغمبر کے ساتھ تھے. اور ان صحابہ میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, 256 صحابی شہید ہوئے. جو آدمی میدان میں شہید ہو جائے, جو آدمی بچوں کو یتیم کرا دے, جو آدمی بیوی کو بیوہ کرا دے, مجھے بتا تو صحیح. اس کے دل میں ایمان نہیں, بچے یتیم کیوں کرائے, اس کے دل میں قرآن نہیں, بیوی کو بیوہ کیوں کرایا, اور پھر اتو کہتا ہے صرف چار مسلمان ہیں. تو بتا بلال کو تپتی ریت پہ جب لٹایا گیا تھا ایمان دل میں تھا یا نہیں, اور سمیہ کے ٹکڑے ہوئے تھے ایمان دل میں تھا یا نہیں, اور جلیلا کی آنکھیں نکالی گئی تھی ایمان دل میں تھا یا نہیں, لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی تھی ایمان دل میں تھا یا نہیں, اور دلیل یان کے قبیلے پہ جس وقت طارق ابن زیاد کو زنجیریں پہنائی گئی ایمان تھا یا نہیں, جس وقت زید ابن دسلہ کو مکہ کے چوک میں پھانسی دی گئی ایمان تھا یا نہیں, اور خبیب ابن ابی کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ایمان تھا یا نہیں, اور خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا گیا, چربی پگھل کر آگ بجھ گئی ایمان تھا یا نہیں. پوری امت شیعہ کہتی ہے ان کے دل میں ایمان نہیں, قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور شیعہ کہتا چار مسلمان, قرآن کہتا ہے فوجے مسلمان. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, فوجے مسلمان یدخلون, اور میں نے گرنتھ نہیں پڑھا, اور میں نے کسی ناول کی کتاب نہیں پڑھی, اور میں نے کوئی پمفلٹ نہیں پڑھا, میں نے کوئی جنسی رسالہ نہیں پڑھا, میں نے کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا, میں نے وہ کتاب پڑھی جو لے کر آنے والا جبریل ہے, بھیجنے والا پروردگار ہے, جس محمد پہ اترا وہ دنیا کا سردار ہے. نبی اللہ اطلاع دے رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اطلاع کی, خدا کو پتا تھا کہ بدماش آئیں گے, مجھے کی اولاد آئے گی, اس کو برا کہے گی. آج میں بتا دوں اے محمد میں تو تجھے کافی ہوں, صدیق بھی کافی. کیوں بتایا, بتایا یا نہیں بتایا, اور کافی تو اللہ ہے, کہو کافی تو اللہ, لیکن یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کافی ہو. حالانکہ میرے بھائیوں اللہ نے اپنے ساتھ ملایا ہے صحابہ کو, اپنے ساتھ توجہ کیجئے, جس طرح خدا کافی ہے صحابہ اس طرح تو کافی نہیں. لیکن اے رسول 5000 فرشتے میں نے تیری مدد کے لیے بدر میں بھیجے تھے, اور ان کا ذکر تو کرتا ہوں جو 313 لڑے تھے, ان کا ذکر کیوں نہ کروں, جو ذبح ہوئے ان کا ذکر کیوں نہ کروں, جو بچے قربان کر گئے ان کا ذکر کیوں نہ کروں. اور تو کہتا ایمان نہیں تھا, بغیر ایمان کے چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے رسول اللہ کے سامنے کہا ہم نے بھی جنگ میں جانا ہے, حضور نے فرمایا معوض تو بڑا ہے, معاذ تو چھوٹا ہے, معوض تجھے لے جاؤں گا, معاذ تجھے چھوڑ جاؤں گا. معاذ نے کہا کہ مجھے کیسے چھوڑو گے, میں معوض سے کشتی کر کے اس کو پچھاڑ دوں گا, اور کشتی کر کے جب میں پچھاڑوں گا تو پھر مجھے بھی لے جانا. کشتی شروع ہو گئی, اور میں تو اس جنگل پہ قربان جاؤں, میں اس کشتی کے میدان پہ قربان جاؤں کہ ساری کائنات کا سردار جو معراج کی رات عرش پہ گیا تھا آج وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے کشتی کرا رہا ہے. محمد و معاذ کی جب کشتی شروع ہوئی تو معاذ نے محمد کے کان میں کہا تو منتخب ہو گیا ہے, تیرے گرنے سے کچھ نہیں ہوگا, میرے اوپر آنے سے اور فتح پانے سے مجھے جنت مل جائے گی. جب کشتی شروع ہوئی محمد نے کشتی کرائی, صحابہ نے کشتی دیکھی, اب فیصلہ کر جب محمد معاذ کے اوپر تھا بتا اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں. اور یہ فیصلہ کر احد کی لڑائی میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر مدینے میں مشہور ہو گئی. ایک عورت تھے، اس عورت کا باپ بھی جنگ میں تھا، اس عورت کا بھائی بھی جنگ میں تھا، اس کے بیٹے بھی جنگ میں تھے، اس کا شوہر بھی جنگ میں تھا، تین جنگ میں تھے، اور سب کی خبر ملتی ہے کہ سارے شہید ہو گئے۔ اس عورت کا نام ام امارا ہے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اما تیرا نام ام امارا ہے؟ کہتی ہاں میرا نام ام امارا ہے۔ اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا؟ کسی نے آ کر کہا تیرا بیٹا ذبح ہو گیا؟ کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا؟ وہ لاٹھی تیزتی ہوئی مدینہ سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو شہید ہوا، میرا باپ تو شہید، میرا بھائی تو شہید ہوا، میرا شوہر تو شہید ہوا، لیکن میں تم سے کیا پوچھتی ہوں؟ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا برکر استقبال کرنے کو، گئے تھے اس جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے، ان سب کے رستے میں شہادت کے بیان اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہی رب پر سوال آیا۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہی لب پر سوال آیا۔ بتاؤ جب یہ لفظ اس 90 سال کی بوڑھی عورت نے کہا تھا، اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ فیصلہ تو کر۔ قرآن کی زبان کھولتا ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں، میں سستی پنو کی کہانی نہیں پڑھتا، میں شیریں فرحات کا قصہ نہیں پڑھتا، میں ہیر رانجھے کی کتاب نہیں پڑھتا، میں اللہ کی لوح تقدیر پہ لکھی ہوئی کتاب پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہے توجہ میری طرف، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے جو کچھ کہا اس کی تائید واقعات کر رہے ہیں۔ بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہی رب پر سوال آیا۔ کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، ہائے کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہیں تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، اور پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ ہائے جہانیہ کے چودھریوں اور تاجروں اور دینداروں اور مولویوں، بتاؤ آج اس ماں کو، ان عورتوں کو، ان شرابا کو جہنمی کہا گیا، کافر کہا گیا، بدکماس لکھا گیا، کیسے چپ کر جاؤں قرآن
اللہ؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں نعمان کو بلایا، نعمان میری بات سنو، مسلمانوں ایمان تازہ کر رہا ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں تمہارے ایمان کو قرآن کا پانی لگا رہا ہوں، لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو ایمان کی کومپل ہے اس کو جب قرآن کا پانی لگے گا تو یہ کھلے گی، یہ مہکے گی، یہ اونچا آباد ہوگا۔ توجہ کریں، حضور نے فرمایا نعمان میری بات سنو۔ نعمان قریب آئے، جنگ ختم ہو گئی تھی، حضور نے فرمایا دیکھو سعد ابن ربیع تمہیں جہاں ملے ان کو کہو کہ رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ جہانیہ کے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، حضور نے فرمایا نعمان تمہیں ساتھ جہاں ملے ان کو کہو رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور پیغمبر نے بلایا ہے، نبی نے بلایا ہے۔ نعمان کہتے ہیں میں چل پڑا، میں نے زندوں میں دیکھا تو مجھے ساتھ نہ ملا، میں نے شہیدوں میں دیکھا تو ساتھ کی لاش نہ ملی، میں نے زخمیوں میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور سعد ابن ربیع نیچے تڑپ رہا ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے اور زخمیوں کو ہٹایا اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا کہ سعد تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے مسلمانوں، ان زخموں کی حالت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار سلام بھیجتا ہے۔ سعد ابن ربیع کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اسی کے آنسو، سعد زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتا ہے لیکن پھر گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، تو سعد ابن ربیع نے کہا نعمان میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میرے نبی کو میرا سلام کہنا. نعمان کہتے ہیں میں اس کی کیفیت دیکھ کر رو پڑا، میرے بازو کو پکڑ لیا، میرے دامن کو پکڑ کے اس نے کہا نعمان میری بات سنو. میں ٹھہر گیا، میں نے کہا کوئی وصیت کرنے لگا ہے، کوئی نصیحت کرنے لگا ہے. ہاں اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے میرا دامن پکڑ کے کہا کہ نعمان دیکھنا میری قوم کے جتنے انصاری ہیں ان کو جا کر جمع کرنا اور انہیں کہنا کہ میرے رسول پر اگر آنچ آئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. آخری وقت ہے. اس نے کہا میرے رسول پر اگر آنچ آئی میں معاف نہیں کروں گا، کوئی آگے شہید ہو جائے، کوئی پیچھے شہید ہو جائے، کوئی دائیں شہید ہو جائے، کوئی بائیں شہید ہو جائے. جہانیہ کے لوگوں جب اس کا آخری وقت تھا، جب وہ تڑپ رہا تھا، جب اس کے لاشے سے خون بہ رہا تھا، اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ فیصلہ تو تھا، اس کے دل میں ایمان کی حرارت تھی. نعمان کہتے ہیں اگر واقعہ صرف اتنا ہوتا، میں بیان نہ کرتا، میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. نعمان کہتے ہیں سارا راستہ میں روتا رہا اور پیغمبر کی خدمت میں آیا، میں نے سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا. میں نے کہا اس طرح ان کی جان نکل گئی، اس طرح انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ ساتھ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. جب حضور نے یہ دعا مانگی، ساتھ کہتے نعمان کہتے ہیں مجھے رشک آیا کہ کاش اس کی جگہ پر میں شہید ہو گیا ہوتا اور میرے لیے رسول اللہ دعا کرتے. کئی دن گزر گئے. نعمان کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ابو بکر صدیق کے مکان کے باہر جو چبوترا ہے، میں قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چٹائی پر صدیق لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے. ابو بکر اس بچی کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. میں قریب ہو گیا، میں نے کہا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا میری بچی نہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے. فرمایا نہیں، یہ کس کی بچی ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا نعمان تجھے نہیں پتا، میں اس لیے اس بچی کو چومتا ہوں کہ یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے. ہائے یہ ڈھائی مہینے کی، ڈھائی سال کی بچی ہے. سعد کو آخری وقت میں رسول اللہ کا تو خیال آیا، اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. جہانیہ کے لوگوں بتاؤ اس کیفیت میں اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ میں کیسی بات کروں، میں کہاں جاؤں، میں کس کے دروازے پہ رہوں؟ 144,000 رسول اللہ کے صحابہ اور آج مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. 10,000 کی کتنی ہیں؟ مکہ اور مدینہ کی. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں 134,000 کہاں گئے، کس وادی میں گئے، کس بستی میں جا سوئے، کس علاقے میں جا سوئے؟ اور ہائے ان کی تو قبریں بھی مدینے میں نہیں بنی، اور ان کی قبریں بھی مکے میں نہیں بنی. وہ محمد کا قرآن لے کر مجھے بتا افریقہ میں نہیں پہنچے. ہائے محمد کا دین لے کر کیسر و کسرا سے نہیں ٹکرائے. محمد کا دین لے کر ہائے مکران کے ساحل پہ ان کی قبریں نہیں بنی. ہائے وہ بچے تو ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ بیویاں تو ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ حویلیاں تو ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ تو لٹنے کے لیے گئے تھے، وہ محمد سے فدا ہونے کے لیے گئے تھے. چین کی وادیوں میں سعد ابن ابی وقاص جو سویا ہوا ہے تو کیسے جا کر سو گیا؟ قسطنطنیہ کے قلعے میں جو ابو ایوب انصاری سویا ہوا ہے تو کیسے سو گیا ہے؟ اور مصر کی وادی میں عمر بن عاص کی قبر بنی ہوئی ہے تو کیسے قبر بن گئی ہے؟ اور تو اپنے گھر سے نہیں نکلتا مجھے موت باہر نہ آ جائے. محمد کے صحابہ تو بچے بھی چھوڑ گئے تھے، بیویاں بھی چھوڑ گئے تھی، حویلیاں بھی چھوڑ گئے تھے. ارے کیسے ٹکرائے تھے؟ شاہوں سے ٹکرا گئے تھے، کیسر و کسرا سے ٹکرا گئے تھے، حکومتوں سے ٹکرا گئے تھے. معاذ ابن جبل کو دیکھو جس نے کیسر روم کے دربار میں کہا تھا اور بادشاہ میں ایسی قوم کو ساتھ لے کر آیا ہوں جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے. مجھے بتاؤ جب ان لوگوں کے جنازے افریقہ سے اٹھے ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ آئے جب کیسر روم سے ٹکرائے ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ اور جب کسرا سے ہم کلام ہوئے ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ جب بادشاہوں سے نبرد آدمہ ہوئے ایمان ان کے دل میں تھا یا نہیں؟ فیصلہ کر. ایک صحابی سعد ابن حضرت معاذ ابن جبل سب کو رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو حکم دیا یا معاذ انش چل کس طرف؟ الی ملک الیمن، یمن کی طرف جاؤ، تبلیغ کے لیے جاؤ. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اپنے ساتھ لیا. اس کیفیت کو تو دیکھو، مدینہ منورہ میں رسول اللہ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا، مدینہ سے باہر آئے، اونٹنی کو بٹھایا، معاذ سے کہا اے معاذ اس پر سوار ہو جاؤں. حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں, آپ نیچے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, سوار ہو جاؤ. حضرت معاذ سوار ہو گئے, اور سوار ہونے کے بعد میرے رسول نے فرمایا جاؤ یمن میں میرے دین کا پیغام پہنچاؤ, میری شریعت کا پیغام پہنچاؤ, میرا دین پہنچاؤ. حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میں مدینہ کو کیسے چھوڑ دوں, میں آپ کی صحبت کو کیسے چھوڑ دوں. حضور نے فرمایا یا معاذ توجہ کر مسلمان, یا معاذ اے معاذ لعلک لا ترونی بعد عامی حاضر. اور توجہ کرو میری طرف, میری طرف توجہ کرے. حضرت معاذ حضور نے فرمایا لعلک لا ترونی بعد عامی حاضر, شاید آج کے بعد تو محمد کا چہرہ نہ دیکھ سکے. معاذ کی چیخیں نکل گئی. حضور نے فرمایا لعلک تمشی علی روضتی و منبری, شاید آئندہ سال تو آئے تو تیرا گزر میری قبر سے ہو, شاید تیرا گزر میرے منبر سے ہو. معاذ کی چیخیں نکل گئیں. حضور نے فرمایا معاذ کوئی بات نہیں ہے, تو میرے دین کا پیغام لے کر جا رہا ہے, حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے. میرے بھائیو, جب حضرت معاذ کو رسول اللہ بھیج رہے تھے ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ تو صحیح, تھا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ پوری ملت شیعہ کہتی ہے چار مسلمان تھے. کتنے تھے؟ میں کہتا ہوں 144,000 مسلمان تھے. وہ کہتی ہے چار مسلمان تھے. قرآن کہتا ہے امت مسلمان تھی, ہزاروں مسلمان تھے. عشاء کی نماز کے بعد توجہ ہے بھی میری طرف, ایمان تازہ ہو رہا ہے, دیر تو نہیں لگ گئی, ختم کر دے, تھک گئے ہو ہے توجہ, جڑے تھک گئے نہیں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو, تھک گئے ہو کہ آپ گئے ہو؟ جڑے تھک گئے نہیں ہاتھ کھڑا کرو, یا جڑے سو گئے نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, یہ کر دیں دن ہے توجہ میری طرف. میں آپ کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے یہ جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں. ہو گئی توجہ میرے بھائیوں؟ میں اور آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میں مر جاؤں میرا باپ روئے, میری ماں روئے, میرے رشتہ دار روئیں, میرے بھائی روئیں, میرے دوست روئیں. صحابہ وہ جماعت ہے جن کے انتقال پر کملی والا رویا. میں مر جاؤں میرا جنازہ بزرگ پڑھائیں, حضرت درخواستی پڑھائیں, حضرت خان محمد کندیاں شریف والے پڑھائیں. صحابہ وہ جماعت ہے جس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا. کوئی مثال ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. نماز عشاء کے بعد ایک صحابی بستر پہ لیٹے, انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا, میری بات سنو. بیوی قریب آئی, اسے کہا پانی لاؤ. بیوی پانی لینے گئی. پانی کا پیالہ لے کر آئی تو صحابی کی آنکھ لگ گئی. وہ پیالہ لے کر ساری رات کھڑی رہی. تہجد کے وقت صحابی کو جاگ آئی تو وہ پیالہ لے کر کھڑی, اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا تو ساری رات کھڑی رہی؟ اس نے کہا میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان تھا کہ اگر خاوند یہ کہے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دو تو عورت کو اس کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے, تو میں پانی لائی تھی اس لیے کھڑی رہی, شاید آدھی رات کو تمہاری آنکھ کھلے, پانی نہ پاؤ تو پریشان ہو جاؤ, میں تو رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑی تھی. میرے بھائیوں دیکھو تو, نماز فجر کے بعد اس صحابی نے بیوی سے کہا کہ دیکھو تو نے آج میری ایسی خدمت کی کہ ایسی خدمت کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. آج میں تجھے پیشکش کرتا ہوں, تجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ, میں تیری ضرورت پوری کروں. اس عورت نے کہا اللہ کا دیا اور تیرا لایا ہوا بہت کچھ ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ تو کچھ نہیں, اگر تو دینے پر آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے. اس بیوی نے یہ کہا کہ مجھے چاہیے تو کچھ نہیں, لیکن اگر مجھے تو دینے پر آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے. تو اس صحابی نے کہ پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ تو میری محبوب رفیقہ حیات ہے, یہ طلاق مانگتی ہے. کہنے لگا کیونکہ وعدہ میں نے کر لیا ہے, وعدے کی جو بھی صورت ہو. بیوی سے کہا میں اور تم ابھی تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں چلتے ہیں, جو فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو وہ تجھے بھی منظور ہوگا, مجھے بھی منظور.
میاں بیوی رسول اللہ کی عدالت کی طرف جا رہے ہیں. مدینہ کا شہر آ گیا, قریب پہنچے. مدینہ کے قریب ایک گڑا کھڑا ہے. مدینہ پہنچنے سے پہلے گڑا, صحابی کا پاؤں پھسلا, صحابی گڑے میں گرے. جب گڑے میں گرے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس عورت نے اپنے چادر سے ان کو باندھ کر نکالا, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, ورم آیا تھا, دوپٹے سے کپڑا پھاڑا, چادر سے ٹانگ سے باندھا. صحابی کہتے ہیں میں اسی طرح گھسکتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں چلتا ہوں تو بیوی کہتی ہے اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا, تو ابھی کہتی تھی طلاق چاہیے اسی لیے میں چلا تھا. اس نے کہا ابھی طلاق کی ضرورت نہیں مسلمانوں. اس عورت نے بڑا عجیب جواب دیا. اس عورت نے کہا میں طلاق اس لیے مانگتی تھی کہ میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان تھا, حضور نے فرمایا جس کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو اس کے ایمان میں شک ہے, 15 سال تیرے نکاح میں ہو گئے تجھے کبھی تکلیف میں نے نہیں دیکھی. میں نے کہا اس کے ایمان میں شک نہ ہو, اب تیری ٹانگ ٹوٹی ہے, میں نے کہا ایمان پورا ہو گیا. مجھے بتاؤ مسلمانوں جب اس عورت نے یہ جواب دیا تھا اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ ایمان تھا یا نہیں تھا؟ تو قرآن نے کیا کہا, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر تجھے اللہ بھی کافی ہے, تجھے صحابہ بھی کافی. صحابہ کو کافی کیوں کہا؟ تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ یہ صحابہ رسول اللہ کے فرما بردار. فرما بردار ہے یا نہیں؟ بلند آواز ہے فرما بردار. میرے بھائیوں ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے؟ ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ ہم نے کوئی ذاتی اختلاف ہمارا ہے شیعہ سے؟ بات سمجھے بغیر کرنا اور بات ہے, اور بات کو سمجھ کر کرنا اور بات ہے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ پہلے سپاہی صحابہ نہیں تھی اب کیوں ہے؟ 10 سال پہلے نہیں تھی, کافر کافر کا نعرہ پہلے نہیں تھا. بڑا سادہ جواب ہے, پہلے خمینی نہیں تھا. پہلے خمینی, پہلے کافر کافر بھی نہیں تھا. خمینی کے آنے سے پہلے کافر ایک مرتبہ تھا, یہ آیا تو کافر ڈبل ہو گیا. کافر ڈبل کیوں ہوا؟ نواز شریف ہم سے یہ پوچھو کہ کافر تو ایک مرتبہ تھا تم نے ڈبل کیوں کر دیا؟ ہم سے پوچھو گے کہ ڈبل سی گئی ہے, یہ ڈبل کیوں ہوا یہ پوچھو. اگر شیعہ کافر نہیں تھا, امت میں کسی نے کافر نہیں کہا تھا, تو تمہیں یہ بات بنتی تھی کہ تم کہتے کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. یار ایڈا چلا ہے ساڈا وزیر اعظم, چلا ہو گیا کہ نہیں؟ آپ وزیر اعظم ہیں, جلسے کے لوگوں کو کہندا تسی پھانسی دیو, تسی دیو پھانسی, تو آنڈیا تو بیٹھا تو دے لا.
للکار ہے, للکار ہے.
وزیر اعظم پاکستان وہاں کہتا ہے, توجہ, گلگت کے جلسے میں کہتا ہے جو مولوی شیعہ کو کافر کہتا ہے اسے پھانسی دو. پھانسی تو جی میرے ارگا اتنے ہوں, وہ کہنا پہلو تینوں نہ دے لیے, کہنا تم اس کو اس مولوی کو پھانسی دو. چلا ہو گیا. نواز شریف صاحب تم نے یہ کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. شیعہ کو کافر کہنے والے سے بھی کبھی پوچھا کہ کیوں کافر کہتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا. پوچھا ہے تم نے مجھ سے, مجھ سے تم نے پوچھا ہے 1 سال پہلے, مجھ سے پوچھا تھا تم نے گورنر ہاؤس لاہور میں 28 ستمبر کو. آج 29 ہے, 1 سال 1 دن ہو گیا, تم نے پوچھا تھا کہ شیعہ کو کافر کیوں کر. 400 علماء کی موجودگی میں میں نے خمینی کی تمام کتابیں اور نجفی کی کتابوں کا حوالہ دے کر تمہیں بتایا تھا کہ شیعہ کو کافر ان کتابوں کی وجہ سے کہتے ہیں، کتابیں ضبط کر دو، مصنفین کو سزائے موت دے دو، یہ جھگڑا آج ختم ہو جاتا ہے، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم یہ قانون بنائیں گے۔ ایک سال گزر گیا، وزیر اعظم وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ وعدہ پورا نہیں کرتے ہو، گلگت میں ٹھہرو، گلگت میں کہتے ہو پھانسی دو، لاہور میں کہتے ہو پابندی لگائیں گے، کراچی میں کہتے ہو کچل کر رکھ دیں گے، ملتان میں کہتے ہو ہم ان سے نبٹ لیں گے، کاٹ دینا تو سب سپ کرنا ہی کاٹنا۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ووٹ سنو سے لے کر نواز شریف، میں تجھے خمینی کی توٹی نہیں کرنے دوں گا۔ تم نے ٹھہرو، تم نے ووٹ سنو کے لیے، ووٹ اہل سنت کے لیے لیے یا نہیں لیے؟ اگر ووٹ ایران کے شیعوں سے لیے ہے تو نمک حلالی کر، اگر ووٹ سنیوں سے لیے اور یقیناً لیے ہے تو میں تجھے تینوں چوڑی چکی نہیں کر دینا۔ یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے، یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا ملک۔ نواز شریف تم کرو اعلان کہ میں شیعہ کا چیلا، میں خمینی کا نمائندہ ہوں۔ ایران کا صدر آیا، چار دن یہاں رہا، اس نے خمینی کی کوئی تعریف نہیں کی، اور تو نے کہا خمینی کی تعلیمات منارہ نور ہیں۔ ہائے خمینی، ٹھہرو، خمینی نے لکھا کشف اسرار کتاب میں 119 صفحے پہ، کہا عمر اصلی کافر و زندیق تھا، حضرت ابو بکر کے بارے میں 114 صفحے پہ کہا کہ کشف اسرار میں کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں تھا۔ اسی کتاب کشف اسرار میں 107 صفحے پہ کہا عثمان غنی بدکماش انسان تھا۔ یہ کتاب لکھی اور اس کو تو کہتا ہے کہ خمینی کی تعلیمات منارہ نور ہے۔ نواز شریف اعلان کر کہ میں شیعہ کا نمائندہ ہوں، تو اعلان کر کے دیکھ، تیری کرسی کو ایسے اٹھیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکے۔ یہ پیپل پارٹی نہیں ہے،
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ۔
نواز شریف اٹھہرو جاؤ، نواز شریف یہ پیپل پارٹی نہیں ہے، تیری پابندی مان لے گی، ہم تیری پابندی کے ٹکڑے کر چھوڑیں گے۔ اگر تجھے ٹھہرو، تم کہتے ہو کہ شیعہ پر ہم، تم کہتے ہو سپاہ صحابہ پر پابندی لگائیں گے، اور جس دن جنرل ضیاء کی برسی تھی میری جماعت کے 10,000 کارکنوں نے شیعہ کے کافر کا کافر ہونے کا نعرہ لگایا تھا، تجھ میں جرت تھی تو روک لیتا۔ لگایا تھا نعرہ یا نہیں لگایا تھا؟ بلند آواز سے، تو پھر کیوں نہیں روکا؟ کبھی کہتے ہو جناب ہم پابندی کا بل اسمبلی میں لائیں گے، آرڈیننس جاری کیوں نہیں کرتے؟ آرڈیننس جاری کرو، آرڈیننس جاری کیوں نہیں کرتے؟ بل اسمبلی میں لاؤ گے، اسمبلی میں لاؤ بل، لاؤ اسمبلی میں بل سپاہ صحابہ پر پابندی کا، میں دیکھوں گا کون سا ایم ایل اے اس پر دستخط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں ایم ایل اے سے کہتا ہوں، پاکستان میں جتنے بھی ایم ایل اے ہیں ان سے کہتا ہوں، تم شیعہ کے ووٹ لے کر نہیں اسمبلی میں آئے، سنیوں کے ووٹ لے کر آئے ہو، دھاندلی کی، بدماشی کی کھڈے لائن لگا دیں گے۔ پر پابندی پر دستخط کیے، ایئرپورٹ سے اترا، اسٹیشن پہ اترا، اڈے سے اترا، گلے میں ہار ہوگا جوتوں کا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کالیاں چنڈیاں اگے بھی تے پیچھے بھی، ٹھیک ہے؟ ہونیاں چاہیے یا نہیں؟ اچھا یہ تجربہ بھی کر دیکھو، یہ تجربہ بھی کرو یار، کر یہ جو کچھ کرنا ہے کر دو، ہر تیجے دن پابندی لگائیں گے، یہ کریں گے، لیا کی کر دیں، یہ کوئی بات ہے؟ کہتے کافر کافر نہ کہو. میں نے صدر اسحاق کو جب خمینی کی کتاب کشف اسرار دکھائی، حضرت عمر پر کفر کا فتویٰ دکھایا، تو بابا جی کہنے لگے کافر تو ہیں. بابا جی کیا کہنے لگے؟ کافر تو لیکن کافر کافر نہ کہو. تمہیں اس بات سے تکلیف ہے کہ شیعہ کو کافر کافر کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو کافر کافر نسخہ شفا ہے. تمہیں اس کافر کافر کا تجربہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، نواز شریف صاحب تمہیں بڑے تجربے ہو چکے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اب تم کہتے ہو کافر کافر کا نعرہ لگانے والے کو پھانسی دو. جب تیرے الیکشن میں سپاہی صحابہ کافر کا نعرہ لگاتی تھی، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت لوگوں سے کہتا تھا یہ بھی ہمارے ساتھ. ہاں اس وقت کافر کافر ٹھیک تھا، اب جب جنگ میں ہم نے الیکشن جیت لیا اب خراب ہو گیا. اور تمہیں بڑا تجربہ ہے، جنرل فضل آپ کے جنازے میں نواز شریف صاحب پہلے آ گئے نیت پر، اور ارد گرد گھراؤ کر لیا 500 لڑکوں نے. انہوں نے سمجھا یہ مسلم لیگ کے ہیں، وہ سارے سپاہی صاحب آ گئے، انہوں نے گھراؤ کر لیا. درمیان میں لاش پڑی ہے جنرل فضل، نواز شریف صاحب وہاں ہیں، 500 لڑکے. انہوں نے جیب سے نکالا پرچم سپاہی صحابہ کا، ہر لڑکے کے پاس پرچم تھا، پرچم ہاتھ میں تھا، اور نواز شریف صاحب درمیان میں تھے، کہتے تھے کافر کافر شیعہ کافر. نواز شریف صاحب اس کو ہضم کرنا پڑے گا، پورے کا پورا کافر ہضم نہ کرو، صرف نعرہ ہضم کر سکتے. پورے کا پورا کافر جو ہے وہ شاید ہضم نہ ہو، تو کافر کافر کا نعرہ تو ہضم ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ملتان میں نہیں ہوا، خیر المدارس کی تقریب میں ہے جی. وائن صاحب تو نکل گئے، ایک لڑکے نے کمشنر صاحب سے کہا جی ایک بات سنیں. کمشنر صاحب نے کان آگے کر دیا کہ کیا بات کہتا ہے، اس نے کان میں کہا کافر کافر کیا. یہ بات کیا، یہ کیسے رکے گا؟ ہمارے وہاں سمندری میں پیپل پارٹی کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں 10-12 سنی تھے، 2-4 شیعہ تھے، آپس میں لڑ پڑے. جب وہ شیعہ اور سنی لڑے تو جو سنی پیپل پارٹی کے آدمی تھے انہوں نے کرسی اٹھا کر کہا کافر کافر شیعہ. روک لو، کوئی کوئی گل لینا، پھائے لا رہے ہو، پھائے وہ نہیں تیار. یہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو کافر لکھنے والا لٹریچر موجود ہو، وہ مصنف موجود ہو، اسے سزا بھی نہ ملے، وہ کتاب بھی ضبط نہ ہو، اور مجھے نعرے سے روکو گے میں تمہاری پابندیوں کو توڑ دوں گا.
کتاب قلم بڑھاؤ، ہمارا قدم بڑھاؤ، پیارے قدم بڑھاؤ.
نواز شریف صاحب بتاؤ، یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، یہ تیرے دور میں چھپی ہے، یہ دیکھو
خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ چھپی ہے، پاکستان میں آئی ہے، اس میں خمینی نے کہا کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں
ہوئے.
یہ کتاب ٹھہرو بھائی ٹھہرو، توجہ کریں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کراچی سے چھپی، نواز شریف کے دور میں چھپی، نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں چھپی، اور ایک سال سے اس کتاب کے خلاف میں احتجاج کر رہا ہوں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں، بازاروں میں. ایسی غلیظ کتاب کے چھپ جانے کے بعد کتاب کو نہ روکو، ہمیں روکو. اس کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس شیخ ثقیفہ کے نیچے لکھا ہے حضرت ابو بکر، اور نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہے. دیکھو بلند آواز سے لعنت کرے، مسلمانوں اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد میں خاموش رہ سکتا ہوں؟ مولوی خاموش رہ سکتا ہے؟ پیر خاموش رہ سکتا ہے؟ اس کتاب میں علی اکبر شاہ نامی مصنف نے کراچی میں لکھا ہے کہ مجھے بچپن میں ابو بکر کو جب اس کی عمر 7 سال تھی کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی پیدا ہونے والا ہے، ابو بکر اس لالچ میں کہ میں نبی کے ساتھ چمٹ جاؤں تاکہ اس کے پاس جب حکومت آئے تو اس کی کرسی پہ قبضہ کر لوں. 7 سال کی عمر سے کرسی کے لالچ میں ابو بکر محمد مصطفیٰ کی تلاش میں رہا، جب محمد رسول اللہ آئے تو جلدی جلدی جا کر کلمہ پڑھ لیا، اور اس تاک میں رہے کہ محمد فوت ہو جائیں تو اس کے بعد فوراً کرسی پہ قبضہ کر لوں. چنانچہ 13 سال مکے میں ابو بکر نبی کے ساتھ چمٹا رہا، پھر 10 سال مدینے میں چمٹا رہا، بلاخر رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو جلدی جلدی جا کر پیغمبر کی کرسی پہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا. اے الوہ اور کافروں اور بدماشوں، تم نے یہ کہا کہ صدیق کرسی کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں آیا تھا، دولت کے لالچ میں آیا تھا. یہ تو فیصلہ کر کہ جس دن صدیق نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس دن 40,000 درہم نقد کا مالک تھا، لاکھوں کا کپڑا موجود تھا، اور جس دن جنازہ اٹھا اٹھا خدر کا کفن تھا.
صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر.
مجھے بتاؤ مسلمانوں، اور توجہ تو کرو، یہ کتاب ہے، اس کتاب پر صدیق اکبر کا کارٹون بنایا گیا، مولوی کا کارٹون بنایا جائے، پرچہ درج ہو جائے، سیاستدان کا کارٹون بنایا جائے، پرچہ درج ہو جائے، پیر کا کارٹون ہو، حق کی عزت کا دعویٰ ہو جائے. ارے جس شخص کو محمد مصطفیٰ نے اپنے مسلح کا وارث بنایا، جس نے پیغمبر کی جگہ لے لی، اگر قیامت کی صبح کو وہی صدیق رسول اللہ کی عدالت میں آ کر یہ کیا چھوڑے، اے اللہ کے رسول، میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو دولت بھی تیرے پاؤں پہ لٹا دی تھی. اے اللہ کے رسول، تو نے چمڑا مانگا، میں نے ساری دولت دے دی، تو نے چمڑا مانگا، میں نے ٹاکیوں کے چمڑے والے کپڑے پہن کر، اے میں چوکی بن کر، میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر تیرے دروازے پہ بیٹھا رہا، تیری چوکیداری کرتا رہا، پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے. مولوی چپ رہے، سیاستدان چپ رہے، پیر چپ رہے، دکاندار چپ رہے. بتاؤ قیامت کی صبح کو رسول اللہ کو کیا جواب دو؟ مجھے بتاؤ میرا احتجاج حق ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے ہمارا احتجاج صحیح ہے یا نہیں؟ صحابہ کے خلاف کتابیں چھپیں ہم احتجاج نہ کریں؟ اور اگر کتابیں لکھنے والا موجود ہو، پریس موجود ہو، مصنف موجود ہو، چھاپہ خانہ موجود ہو، بیچنے والا موجود ہو، اس کا دفتر موجود ہو، اور وہ کتابیں ایک نہیں دس لکھتا جائے۔ ایک سال پہلے وزیر اعظم کو میں نے لاہور میں گورنر ہاؤس میں 400 علماء کی موجودگی میں جب اس نے پوچھا تھا کہ تم فرقہ واریت پھیلاتے ہو، شیعہ تو کافر کیوں کہتے ہو، میں نے خمینی کی کتاب کشف اسرار پیش کی تھی کہ اس کتاب کی وجہ سے میں شیعہ تو کافر کہتا ہوں، اس کتاب کی وجہ سے میری جماعت کافر کافر کا نعرہ لگاتی ہے، خمینی اقتدار میں نہیں آیا تھا، شیعہ تقیہ کی چادر میں چھپا ہوا تھا، شیعہ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرتا تھا، خمینی اقتدار میں آیا اس نے اسلام کے خلاف لٹریچر چھاپا، صحابہ کو کافر کہنے والا لٹریچر چھاپا، اس کو حکومتی سطح پر بانٹا، چاہیے یہ تھا کوئی حکومت اس کا دفاع کرتی، چاہیے یہ تھا کوئی حکمران اس کے جواب دیتا، چاہیے یہ تھا کوئی حکومت ریڈیو ٹی وی میں خمینی کے دجل کا جواب دیتی۔ جب کوئی حکمران نہ بولا، کوئی حکومت نہ بولی، کوئی سیاستدان نہ بولا تو ہم چیخو پکار کیسے کرتے، ہم والیلا کیسے کرتے، ہم احتجاج کیسے کرتے، اس احتجاج کے لیے، اس والیلا کے لیے، اس دکھ کے لیے، اس طرف کے لیے، اس چیخو پکار کے لیے شیعہ کے کفر کا نعرہ بلند کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ کفر بند ہو جائے، تاکہ یہ کتابیں بند ہو جائے، تاکہ یہ بدماشی بند ہو جائے، تاکہ یہ عیاری بند ہو جائے۔ تم اس عیاری کو باقی رکھنا چاہتے ہو، میرا منہ روکتے ہو، اس بدماشی کو باقی رکھنا چاہتے ہو، میرے نعروں کو روکتے ہو، میں تمہاری پابندیوں کی دھجیاں اڑا دوں گا، تمہاری ہر پابندی کو توڑ پھینکوں گا، ہتکڑی پہن لوں گا، بیڑی پہن لوں گا، سر کٹوا دوں گا، تختہ دار پہ چڑھ جاؤں گا، بچے یتیم کرا دوں گا، بیوی کو بیوہ کرا دوں گا، ارے اپنے آپ کو ٹکڑے کرانا برداشت کر لوں گا، ابو بکر کی عزت کے لیے، عمر کی عزت کے لیے شیعہ کے کفر کا اعلان کرتا ہوں گا۔ ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے یہ اس نعرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تم شیعہ کو کافر نہیں مانتے ہو، میں تمہیں توجہ، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں تم شیعہ کو کافر نہ کہو گے ان عقائد کے پتہ چل جانے کے بعد، تو میں بھی تمہیں مسلمان نہیں کہوں گا۔
پاکستان میرا نہ ہوگا، پاکستان میرا نہ ہوگا۔
میں تمہارے توجہ، میں تمہارے سیاسی نعرے کو جانتا ہوں، تم نے اس ملک میں جو شریعت کے نام پر فراڈ کیے ہیں اس کو جانتا ہوں، تم نے وہاں گلگت میں کہا کہ فرقہ واریت کی وجہ سے سیلاب آیا، شیعہ کو کافر کہنے کی وجہ سے سیلاب آیا، اور شیعہ کو کافر تو ہم 7 سال سے کہہ رہے ہیں، اس وقت نہیں آیا، اب کیوں آیا؟ اب اس لیے آیا کہ تو منحوس آیا، اب اس لیے آیا کہ تو اور حکمرانوں توجہ میری بات سمجھے گا، ٹھہرے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی پلے بھی پہ ہے یہ پلے کوئی پتا؟ اور ٹھہر جاؤ یار، یہ اجے نعرے میں ٹائم تھوڑی دیر بعد آنا ہے، کچھ دن، ہاں کچھ دن ٹھہر کے آنا۔ کہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے سیلاب آیا، سیلاب آیا تو نے شریعت کے نام پہ پوری قوم کو دھوکہ دیا تب آیا، شریعت بل کا حلیہ بگاڑا سیلاب تب آیا، تیرے دور میں علماء قتل ہوئے سیلاب تب آیا، تیرے وزراء نے سود کے حق میں بیان دیے اللہ کا غضب تب آیا، آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جن لوگوں کو تمہاری حکومت نے غرق کیا ہے جیلم میں، 400 آدمیوں کا جزیرہ غرق کر دیا، تیرے ریڈیو نے خبر دی ہے، میں تو نہیں اپنی طرف سے کہتا، بعد میں جب لوگ پل پڑے تو تردید کر دیجیے، 400 آدمی نہیں تھے، 87 آدمی تھے، 87 کوئی آدمی نہیں ہے، 400 کیسے آدمی تھے؟ رات کے 2 بجے منگلہ ڈیم کے گیٹ اٹھا دیے، پانی بہا،
نماز فجر سے پہلے پورا جزیرہ اڑ گیا، دریائے جہلم کے درمیان میں جزیرہ تھا، نہ کوئی انسان بچا نہ کوئی آبادی. اور بی بی سی نے کہا اس جھیل میں اور دریا میں 3 دن تک سسکیوں کی آواز آتی رہی، ہائے چیخوں کی آواز آتی رہی، اور منگلا ڈیم کے جھیل سے 7 دن تک لاشوں کی بدبو آتی. بغیر تو یہ جنرل زاہد اکبر جس وقت جو تمہارا چیف انجینئر تھا صاحب کا، اس کا بیان پڑھو. اس نے کہا یہ جو پانی آیا ڈیم میں یہ کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں تھا، اس سے 2 گنا زیادہ ابھی ڈیم خالی تھا. یہ انجینئروں کی نااہلی کی وجہ سے گیٹ اٹھائے گئے. نواز شریف جس طرح غریبوں کو تم نے گیٹ بغیر بتائے اٹھا کر غرق کیا، جب خدا نے تیرے کرسی کو اٹھانا ہے تو تجھے بھی نہیں بتانا. نواز شریف کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہم موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. اور تمہارے ساتھ ہر جگہ ایسے ہوگا جیسے ملکوال میں ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے علی پور میں ہوئی، جیسے کہ اتنے واہی صاحب آئے، ایک چھور نے ٹماٹر چا کے مار، ایک ٹماٹر پانی چ بہ پیا، اس آخر یہ ضائع تھی گیا، ٹھیک ہے، اگے لگ کے بجے. ملکوال میں وزیر اعلیٰ تقریر کر رہا ہے اسٹیج، اس سے ایک لڑکے نے میک چھین کر اسی کے خلاف تقریر شروع کر دی. ہویا یہ بات کہتے تقریر جب انہوں نے بند نہ کیتی تھی وزیر اعلیٰ صاحب اتو بھج پائے درکی لائی تو لوگ پیچھے پیچھے سبحان اللہ ہیلی پیڈ تک قوم پہنچی تو جلدی جلدی ہیلی کاپٹر چڑ گئے، انہیں اٹا ماریاں، ہیلی کاپٹر کا پر ٹیڑا ہو گیا، پیلٹ کا ہاتھ زخمی ہو گیا. میری بات سمجھ نہیں آ رہی ٹیڑا. اور جلدی میں ایس پی جو گجرات جہاز میں بیٹھ گیا، اس کو کان سے پکڑ کے نیچے اتار دیا، چل گنا بھاج دیا کھوتی تو گسا کو میں ہارتے قصور تیرا اور ایس پی غریبا کی قصور، تم نے قوم سے دھوکہ کیا، کیا یا نہیں کیا؟ اور تم کیسے ہو؟ ایک بیان آیا تھا نواز شریف کا، فرقہ پرستوں کو ہم اصلی جگہ پر پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نواز شریف، تینوں بھی اسی تیری جگہ پہ پہنچاواں گے، گٹے گا لو آئی نہیں اتنے لو آئی کٹے گا، تینوں بھی اس جگہ پہ پہنچاواں گا. نہیں یہ نعرے نہیں لگاؤ، یہ وقت آ رہا ہے ان کا بھی انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں ہو رہا ہے یا نہیں. اور جناب ان کو اپنی کرسی پہ بڑا ناز، تمہارے جیسے بڑے بڑے حکمران یہاں آئے اور آ کر چلے گئے. ایک سکندر مرزا آیا تھا، کہتا تھا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر دریا میں غرق کر دیا. اس کی موت آئی لندن میں، برتن صاف کرتا رہا ہوٹلوں، اس کی قبر بھی اکھاڑ دی گئی. اور ایک جنرل غلام محمد تھا، جانتے ہو جنرل غلام محمد پاکستان کا ایک گورنر جنرل تھا، وہ آخر عمر میں ویسے ہی پاگل ہو گیا تھا اور اس طرح راشا تاری ہو گیا تھا، اور اس کو گھمانڈ تھا. اس نے کہا تھا کہ مولویوں کو قطار میں کھڑا کر کے میں گولی ماروں، لیکن آخر عمر میں جو اس کا حشر ہوا تھا، نواز شریف صاحب تمہارا بھی وہی ہوگا. لاہور میں گئے جنرل غلام محمد ایک پاگل خانے کا معائنہ کرنے، پاگل خانے میں داخل ہوا تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا لو وہ تیسرا بھی آ گیا اور تیجا بھی آ گیا ہی. گورنر جنرل، گورنر کہنے لگا خبردار. پاگل کہنے لگا بک مت کرو. انہوں نے کہا میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. پاگل کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے، ابھی بھی گورنر جنرل لیا. یہ تو آڈے نال بھی ادھر ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تم صحابہ کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں کو تمہیں ضبط کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا یا نہیں، اور صحابہ کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. آرہوالہ میں حضرت فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا اور ساجد نقوی نے جھوٹ بولا کہ یہ پتلا صحابی کا نہیں تھا، عمر بن سعد کا تھا. وہاں کے شیعوں نے فاروق اعظم کا نام لکھ کر پتلا بنایا، فاروق اعظم کا نام لکھ کر اس کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈالے، فاروق اعظم کا نام لکھ کر پتلا جلایا. اور یہ بات آر والا کے اے سی اور اے ایس پی نے میرے سامنے اقرار کی کہ یہ پتلا فاروق اعظم کا جلایا گیا. لیکن جب ان شیعوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا یہ پتلا یزید کا ہے، لیکن ساجد نقوی وہاں پہنچا تو کہنے لگا عمر بن سعد کا ہے. تمہارا تکیہ سپاہ صحابہ کے سامنے نہیں چل سکتا، تکیہ کی سیاہ چادریں ہم نے اتار چھوڑی ہیں. اور میں نے آرف والا میں کہا، اور ادھر خیر پور تانے والی میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام دیوار پر لکھ کر آگے کافر لکھا گیا. اور آج میں یہاں بھی اعلان کرتا ہوں، سپاہ صحابہ کے رضاکار ہو، نوجوان ہو، کارکن ہو، اگر تم حق نواز شہید کے خون سے مخلص ہو تو میں تمہیں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی خمینی کا چیلا کسی دیوار پر، کسی کتاب پر، یا کسی چوک میں کسی صحابی کے خلاف کفر کا لفظ لکھتا یا پتلا جلاتا، سب سے پہلے مقامی انتظامیہ کو مطلع کر، اگر مقامی انتظامیہ اصلی ملزموں کو گرفتار کرے ان کو سزا دے تو ٹھیک ہے، اور اگر مقامی انتظامیہ سزا نہ دے، ملزمان کو چھوڑ دے، تو تم تحقیق کرو کہ واقعی یہ ملزم، اور واقعی ملزموں کو انتظامیہ نے چھوڑ دیا، اور اگر تمہیں تحقیق ہو جائے تو ان ملزمان کو گولی سے اڑا دو.
جو
شخص کسی صحابی کو دیوار پہ کافر لکھے گا، سپاہ صحابہ اس کو جہنم رسید کرے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر تم سے کوئی پوچھے تمہیں کس نے کہا تھا قتل کرو، تم کہو کہ ہماری جماعت کے سربراہ نے کہا تھا، ضیاء الرحمان فاروقی نے کہا تھا، اس کے جواب میں ہم 300 کے ہزاروں مقدمات بھی سہ سکتے ہیں، صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہو، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو، ہم نہیں اس سے گھبراتے. میں دیکھوں گا، خیرو میں دیکھوں گا کیسے کوئی بدماش صحابی کا نام لکھ کر کافر کا لفظ لکھتا ہے. خیر پر میرس میں کیا ہوا کہ تین پتلے بنائے شیعہ، تینوں پتلے پہ تین صحابہ کا نام لکھا، پتلے بنا کر نمبارے میں رکھے تھے. مولانا علی شیر حیدری نے تھانے میں اطلاع دی، پولیس نے چھاپہ مارا، تینوں پتلے برامد ہو گئے، ان پر صحابہ کا نام لکھا ہوا تھا. مولانا علی شیر حیدری نے اس کے خلاف جلسہ کیا، ان کے اوپر 307 کا مقدمہ کر دیا، بلکہ ایک نہیں تین مقدمے کر دیے. لیکن جہاں سے وہ پتلے برامد ہوئے اس کا کوئی ملزم آج تک گرفتار نہیں. حکمرانوں، یہ یک طرفہ ٹریفک جو تم چلا رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا تمہارے تصور میں بھی نہیں. یہ یاد رکھو گا، صحابہ کرام کو شیعہ جو کافر لکھتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں لکھتا کہ ہم کافر کہتے ہیں تو لکھتا ہے، شیعہ شروع سے صحابہ کو کافر لکھتا اور کہتا ہے. لیکن جب چونکہ خمینی کی پروٹیکشن، خمینی کی امداد ہے، خمینی کا پیسہ ہے، خمینی کا ڈالر چل رہا ہے، اس لیے اب انہوں نے اپنے اندرونی خبث کا اظہار دیواروں کے صحابہ کو کافر کہہ کر نکالا، اور سپاہ صحابہ اس بدماشی کو برداشت نہیں کر سکتے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے تیار ہو؟ اور قرآن نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے اور تجھے صحابہ بھی کافی. صحابہ نبی کو کافی ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہیں کافی. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ہمارا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا کہ مولانا اعظم طارق صاحب نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا، اور یہ بل کا پیش کرنا یہ آئینی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ سپاہ صحابہ کے آئینی راستے کی آپ بھی تائید کرتے ہیں کہ جو ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں ہم نے پیش کیا ہے اس پر 45 ارکان اسمبلی نے دستخط کیے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ باقی بھی دستخط کریں گے. اس ناموس صحابہ کے بل میں یہ بات درج ہے کہ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت ہوگی. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے اور بیٹھ جاؤ دعا کے بغیر کوئی نہیں جا. مجھے یہ بتاؤ کہ سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ بلند آواز سے آپ اپنے اپنے گاؤں میں سپاہ صحابہ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے پرچم لہرائیں گے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر